स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिल फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان سے متعلق قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزوں کی حکمت اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ لفظ کا تو ترجمہ بچنا ہے، چاہے اچھی چیز سے بچیں یا بری چیز سے بچیں، لیکن شریعت میں یہ لفظ برائی سے بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ کیسے بچ جاتا ہے؟ دیکھو، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ یہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، یہ جو ہائینا ہوتا ہے کتنی بے دردی سے جانوروں کو کھاتا ہے، یہ زندہ ہی کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ پہلے گردن سے پکڑ کے مارے پھر کھا جائے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا سوچنے سمجھنے کا۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے کھانا شروع کر دے گا وہ، اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ تمیز سے کھاؤں یا بدتمیزی سے کھاؤں، یہ صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام نہیں کرنے کا ہے، یہ کام کر لینا چاہیے، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو۔ سارا مسئلہ ہی یہیں سے بھائی، آپ اگر دل کے پیچھے چلتے ہو کہ دل کیا کہہ رہا ہے، تو دل کے پیچھے چلنے والے آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں جو اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ دل کے بارے میں مشہور ہے کہ دل پاگل ہے۔ دل کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ دل پاگل ہے، اور یہ غلط مشہور نہیں ہے، بالکل صحیح مشہور ہے۔ بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں اس لیے مشہور ہو جاتی ہیں، ہر مشہور چیز غلط نہیں ہوتی، بہت دفعہ صحیح بات ہی مشہور ہوتی ہے۔ تو دل کیا ہے بولو نا؟ پاگل ہے۔ اس کا کام ہے چاہتوں کو پورا کرنا، چاہنا۔ عقل اسے کنٹرول کرتی ہے کہ تو صحیح چیز چاہ رہا ہے یا غلط چیز چاہ رہا ہے۔ شوگر کا جو مریض ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے نا لڈو کھانے کا، ہے؟ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ دل کے پاگل ہونے کی علامت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا بھائی تو کیوں چاہ رہا ہے بے وقوف، تیرے لیے تو میٹھا نقصان دہ ہے، لیکن دل کہتا ہے نہیں کھاؤ، حالانکہ نقصان اس سے کس کو ہوگا؟ خود دل کو ہوگا. تو اس لیے جو لوگ فیصلے دل سے کرواتے ہیں تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں. انگریز لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرتے ہیں جس سے ان کی دنیا سیدھی ہو جائے. آخرت کے معاملے میں وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے نہیں. جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اتنا کنٹرول کرو کہ دنیا بھی سیدھی ہو جائے اور آخرت بھی سیدھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے. اب چونکہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو ہر الٹا کام ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو غصے میں طلاقیں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، جو دل چاہا کر لیا، بعد میں روتے پیٹتے ہیں، پھر مفتیوں کا دماغ خراب کرتے ہیں آ کے، پھر زندگی بھر روتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں، بیوی کا گھر بھی خراب کرتے ہیں. غصے میں کنٹرول نہیں ہے، گولی مار دی سامنے والے کے، ساری زندگی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں. بھائی اس وقت ذرا کنٹرول کر لیتا، نہیں جی، کنٹرولنگ پاور بولو ختم. کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، شوگر کے مریض بن گئے، بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. اب جو چیزیں کھانے کی تھیں وہ بھی چھوڑنی پڑ رہی ہیں. شروع میں تھوڑی احتیاط کر لیتے، آج بڑی احتیاطوں سے نہ بچنا پڑتا. سو رہے ہیں تو سوئے چلے جا رہے ہیں، نہ ورزش ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ ہل جل ہے. تو سارا مسئلہ کس کا ہے؟ ہمارے ساتھ کنٹرولنگ پاور بولو ختم. ایک ظلم تو ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کنٹرولنگ پاور ہماری کیا ہے؟ ختم. دوسرا اس سے بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا، یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہے یہ چیز، کنٹرول پاور ان کی بھی ختم ہے. جو بات پبلک کو بیان کرنے کی نہیں ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو آتی ہے وہ بات. بھائی آپ کے پاس جو علم ہے آپ یہ دیکھو کہ پبلک کو بتانے کا اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ پبلک کے کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے. عوام کو کیوں بتا رہے ہو یہ باتیں آپ؟ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس نالج کا پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مغرب کی نماز میں سنت یہ ہے کہ قصار مفصل میں سے سورتوں کی تلاوت کی جائے، چھوٹی سورتیں. اذا زلزلت الارض زلزالها القارعه ما القارعه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سنت کیا ہے؟ مغرب کے فرضوں میں ان سورتوں میں سے تلاوت کی جائے. ہمارے مسجد میں دارالافتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں قاری صاحب آئے، وہ مغرب کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ سے تلاوت کر رہے ہیں، کبھی سورہ آل عمران سے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کریں. اب مغرب میں پبلک بھی زیادہ ہوتی ہے، فجر میں پبلک کم ہوتی ہے. حضرت نے جب بہت دفعہ سمجھایا، انہوں نے فرمایا قاری لوگ یہ کرتے ہیں، مغرب کی نماز میں بڑی بڑی سورتوں میں سے پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. سمجھ رہے؟ اگر وہ علم طرح پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ نے کون سا تیر مار دیا. اگر وہ مغرب کی نماز میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیں گے تو پبلک کہے گی یہ تو ہمیں بھی آتی ہے. آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے پبلک کو نہیں آتا، تاکہ پبلک کو پتا چلے آپ بہت بڑے قاری ہیں. آپ نے مجھے دیکھا ہے میں مغرب کی نماز میں کیا پڑھتا ہوں؟ رفیع بھائی الم تارا قل ہو اللہ احد. مجھے کتنے سال ہو گئے یہاں؟ 20 سال یہی صورتیں پڑھ رہا ہوں. بہت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سے پڑھ لی، حالانکہ ہم حافظ قرآن ہے الحمدللہ. مغرب میں ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحاکم التکاثر ویل لکلی ہمزۃ لمزۃ لیلا فی قریش القاریۃ ملقاریہ، یہ اسی سے چل رہی ہوتی ہے. भाई पूरी सूरत एक पढ़ लो एक रकत में, दूसरी रकत में दूसरी पूरी सूरत पढ़ लो। लेकिन बाज कारी लोग क्या करते हैं कि वो बीच बीच में से मगरिब से, ताकि पब्लिक को पता चले कि हमें यहां से भी आता है। ठीक है, पब्लिक को पता चल गया, लेकिन जो सुन्नत तिलावत है वो तो छूट गई ना। कभी कभार ठीक है, सुन्नत तो खत्म हो गई ना। फजर में आप पढ़े तिवाले मुफस्सल में से, तो हर वो चीज जो आपको आती है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये आती है। ये सारा मसला यहां से खराब हुआ है। लोग मुझे कहते हैं ना शादियां शादियां करते रहते हो बयान में, मुफ्ती साहब के पास कोई इल्मी बातें नहीं होती, कोई इल्मी सलाहियत नहीं है। मैं अवाम के सामने वो बात करता हूं जो अवाम के मेंटल लेवल की है, जिसकी पब्लिक को जरूरत है। बाकी हम इल्मी लिहाज से कुछ आता है या नहीं आता मैं दावा नहीं करता, लेकिन हमारे वो लेक्चर सुनो जो मदरसों में होते हैं। जब मदरसों में हम लेक्चर देते हैं, उसूल फिका की किताबें या हदीस की किताबें या तफसीर पढ़ाते हैं, तो हमारा स्टाइल कुछ और होता है। वो ये वाला स्टाइल नहीं होता जो अभी है। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अब जो बातें मदरसों के तलबा के सामने आने की हैं वो मैं पब्लिक के सामने लाऊं, और जो पब्लिक के सामने की हैं वो तलबा के, तो ये सारा काम उल्टा हो जाएगा। फिरके पैदा होंगे, नए नए तशवीश पैदा होगी लोगों में। तो जो पब्लिक के करने के काम है, वाइजीन जितने भी दुनिया में गुजरे हैं, वो आसान बातें करते हैं लोगों के सामने। जिना छुड़वाओ लोगों से, लोगों को नमाज पे लेकर आओ, लोगों को जकात पे लेकर आओ, ये काम छोड़ के आप बनू मैया के झगड़े निपटाने बैठ जाओ सियासी, तो इससे उम्मत में कोई खैर का काम नहीं होगा। इससे उम्मत क्या होगी? बेकार चीजों में, लव चीजों में लग जाएगी, और उसमें भी आप जो नॉलेज लोगों के सामने ला रहे हो वो भी गलत हो, सही वो भी ना हो, फिर तो और मसला खराब हो जाएगा। तो खैर, मैं ये कर रहा था कि कंट्रोलिंग पावर क्या हो गई है, खत्म। मजहबी लोगों की भी कंट्रोलिंग पावर खत्म, मजहबी स्कॉलर जो होते हैं बहुत से, कि उनमें बर्दाश्त ही नहीं है। ये बात अवाम में लाने की है कि नहीं लाने की है, कैसे बयान किया जाए बर्दाश्त से। जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो बर्दाश्त से, कंट्रोल से कंट्रोल खत्म हो जाता है। सामने वाले पे रद्द कैसे करना है, इसके भी तो कोई आदाब और कोई तमीज होती है ना। तमीज मार्केट से क्या है, शॉर्ट है। तो एक जुल्म तो ये हुआ कि हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त खत्म है। दूसरा जुल्म ये हुआ कि मजहब में उन चीजों को दाखिल किया गया कि जिन चीजों से बर्दाश्त और खत्म होती है, हालांकि उनका मजहब से ताल्लुक नहीं है। समझ में आ रही है बात? यानी गोया के जो चीज बर्दाश्त पैदा करने का जरिया थी मजहब, उसी मजहब का ऐसा तसव्वुर पेश किया गया कि आदम बर्दाश्त ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मजहबी लोगों में है। नहीं आई बात? यानी मजहबी लोगों को देख के लगता है कि सबसे कम बर्दाश्त इन लोगों में है, सबसे ज्यादा जज्बाती लोगों में मशहूर है ये बात। सबसे ज्यादा जज्बाती कौन होते हैं? मजहबी लोग। सबसे कम बर्दाश्त किसमें होती है? मजहबी लोगों में। सबसे ज्यादा बदअखलाक कौन होते हैं? मजहबी लोग। सबसे ज्यादा गालियां कौन देते हैं? मजहबी। मशहूर है पब्लिक में, ये मशहूर है, इमेज ऐसा गया हुआ है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? मारने धाड़ने के सबसे ज्यादा फतवे किसके पास होते हैं? अबे बोलो ना, मजहबी लोगों के पास। मारपीट सबसे ज्यादा कौन करते हैं? मजहबी लोग। मैं नहीं कह रहा हकीकत है ये, लेकिन पब्लिक के सामने जो मजहबी लोगों का इमेज गया हुआ है, जो तसव्वुर गया हुआ है, वो यही है। समझते हो कि चीखते चिल्लाते सबसे ज्यादा कौन है? आप यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर के पास चले जाएं, तमीज से लेक्चर दे रहा होगा, किसी मौलवी साहब के बयान में बैठ जाएं तो ऐसा लग रहा होगा अभी सर फाड़ देगा हमारा बैठ गई, इतना चीखेगा, इतना चिल्लाएगा, हा उड़ाड़ी ढ्यों। ये तो क्या हो रहा है भाई, ये बात आराम से भी कही जा सकती है। एक साहब है, एक मौलाना साहब, मेरे खिलाफ फतवे आजकल बहुत दे रहे हैं। वो اڑا دو گردن اڑا دو اس کی مار دو اس کو گستاخ ہے اور پتہ نہیں اس طرح کے فتوے نا. تو جب بہت زیادہ ہو گئی تو میں نے کسی کو بھیجا, میں نے کہا جا اس کے بیان میں بیٹھ ریکارڈ کر کے لے آ, اس سے پہلے کہ یہ ہماری گردن اڑائے ہم اس کے خلاف کیس کرتے ہیں. کیونکہ اچھا وہ کام اس کا یہ ہے کہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے, کیا کرتا ہے وہ عورتوں کے بنیان سونگ سونگ کے بتاتا ہے کہ تیری بیوی پہ جن ہے یا نہیں ہے. اب جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے نا, میری گردن اڑے نہ اڑے اس کی دو ٹکے کی سوسائٹی میں حیثیت رہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے علماء ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ شاید کہیں پہنچے ہوئے بزرگ نہ ہو, کہ یہ جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا. ہمارے علماء اکثر نیک علماء بھی ڈرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بولتے ہوئے کہ یار ایسا نہ ہو حقیقت میں کہیں پہنچے ہوئے نہ نکلیں کہیں یہ بھی بات ہوتے ہیں نا, وہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو اللہ نے میرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں وہ سافٹ ویئر ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں وہ کمبخت ایک نمبر کا بےغیرت, اور بےغیرت سے بہت کم گالی ہے یہ. ممبر کا احترام ہے کہ میں بہت ہلکا لفظ یوز کر رہا ہوں, ممبر نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا ان کو کیا کہا جائے گا. مجبور ہوں, ممبر نے میرے ہاتھ باندھ دیے. وہ بزرگ تو دور کی بات میرے بھائی, جو عورت کا بنیان سونگ رہا ہے نا کسی غیر عورت کا, وہ بے غیرتی کا لفظ اس کے لیے, یہ بے غیرتی کے لفظ کی توہین ہے. بے غیرت کا لفظ بولے گا یار میں اتنا برا ہوں کہ آپ نے اس آدمی پہ میرا نام فٹ کر دیا اور اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے, مفتی فلاں مفتی فلاں. تو جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی غیرت ان میں ہوتی نہیں ہے. آپ ذرا ان کے ساتھ رہو آپ کو سارے ایک نمبر کے بےغیرت نظر آئیں گے. یہ اتنے بےغیرت ہیں کہ میں ان کے خلاف اتنا بول رہا ہوں, ایک جن میرے پاس نہیں بھیجا انہوں نے, یار کیا خیال ہے بھیج دو یار دو چار جن چڑیل بھوت بھیج کے ہمیں بھی, کوئی جادو وادو کرو ہمارے اوپر بھی. تو کوئی جادو کرو نا ہمارے اوپر بھی کرو یار, کس نے منع کیا تمہیں, رکھو تعویذ. تو یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ بے غیرت لوگ ہیں. یہ صرف آپ میں اگر کوئی بے غیرت ہو تو اس پہ اثر کریں گے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا اثر ہر ایک میں نہیں ہوتا. تو وہ ہے وہ ہر جمعے کے بیان میں نا چیخ چیخ کے تھک گیا وہ بے غیرت میرے خلاف. کبھی بنوری ٹاؤن کے فتوے, کسی اور کے بارے میں فتوی بنوری ٹاؤن کو وہ میرے نام پہ لگا لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. ابھی دو جمعے پہلے پھر اس نے بانٹا ہے. پوری بیچارے کی کوشش ہے کہ مفتی طارق مسعود کا کوئی سر قلم کر دے, پوری زور لگا رہا ہے وہ. اور قلم کرنے کا مقصد کیا ہے, تاکہ یہ جو چڈی بنیان جو سونگ سونگ کے بتاتا ہے نا, اس کو جو میں نے ایکسپوز کیا ہے, یہ تو چڈی میں نے دیکھی نہیں ہے, بنیان تو لوگوں سے سنا ہے, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں چڈیاں بھی سونگتا ہوگا. کیونکہ جو بےغیرت ہوتا ہے وہ تھوڑا بےغیرت ہوتا نہیں ہے. تو وہ گردن اڑانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بہت دنوں سے. تو جتنے اس کے بےغیرت مرید ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے اس پیر سے بولو کہ بےغیرت تو ہمارے ذریعے سے مفتی کی گردن کیوں اڑوا رہا ہے, تجھے اگر عشق مصطفیٰ ہے تو بےغیرت خود آنا, صحیح ہے نا. سادہ لوح عوام کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ ان سے قتل کروا کے ساری زندگی ان کی جیلوں میں گزرتی ہیں, اور یہ بےغیرت بیٹھے ہوتے خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بنیان سونگ رہے ہوتے ہیں, زندگی ان کی اسی میں گزرتی ہے. تو جو بھی فتویٰ دیا کرے نا فلاں کی گردن اڑا دو, آپ اس کو تلوار لا کے دیں, حضرت یہ کام آپ اپنے دست مبارک سے کریں, مریدوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش بولو نہ کریں. حضرت یہ تلوار ہے آپ اپنے دست مبارک سے, تلوار پہ آپ خود خرچہ کر لیں. ان سے یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو کہ ہم تلواروں سے کھیلیں اور آپ عورتوں کی شلواروں سے کھیلیں, کیونکہ عامل شلواروں سے بھی کھیلتے ہیں عورتوں کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تلواروں سے کھلواؤ, خود چڈی بنیان اور شلواروں سے کھیلو. جس پر خدا کی کوئی بہت بڑی پھٹکار ہوتی ہے نا وہ عامل بنتا ہے, بہت بڑا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے اس سے, بہت بڑے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے گناہوں پہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا نہیں ملتی ہے. جس کو اللہ جن چڑیل بھوت بھگانے والا रूहानी आमिल बना देना, यकीन कर लो इससे माजी में कोई छोटा गुनाह नहीं हुआ, इतना बड़ा कबीरा गुनाह हुआ है कि जिसकी फिटकार इसके ऊपर बरसी है। क्योंकि ये गुनाह जो है ना, आमिल बनने का जुर्म, इसकी उसकी नस्लें भुगतती हैं इसकी सजाएं। वो कभी भी लॉजिक की बात तो करेगा ही नहीं, जहां मियां बीवी का झगड़ा होगा निमटाएगा नहीं, जिन चुड़ैल भूत के खाते में डालेगा। अकलमंद आदमी एनालाइज करता है कि इसमें गलती किसकी है, इसको जोड़ने की कोशिश करो, जैसे कुरान ने हुक्म दिया कि दोनों तरफ से खानदान के अफराद बैठे, देखें गलती किसकी है, सुलह की कोशिश करें। लेकिन आमिल की फिटकार वो सुलह की कोशिश कम, जिन चुड़ैल भूत के मसाइल में अलग से डाल देगा उसको। कारोबार का नुकसान होगा, लॉजिक की बात नहीं करेगा कि यार जो नुकसान हो रहा है उसकी तलाफी करो, वो किस पे डाल देगा, जिन चुड़ैल भूत पे। ऐसी फिटकार। और मैं आपको बताऊं ये कौन से जुर्म होते हैं जिसकी वजह से ये आमिल बनते हैं। कुछ गुनाह तो मैं जानता हूं जो इनसे होते हैं। एक जुर्म होता है उलमा और बुजुर्गों को बुरा भला कहना। जिसने ये जुर्म किया होता है अल्लाह उसको आमिल बना देते हैं कि अब तुझसे इल्म छीन लिया। मदरसों में कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो अपने टीचरों की, उस्तादों की, बुजुर्गों की बेअदबियां गुस्ताखियां करते हैं, तो अल्लाह उनको इल्म की नेमत से महरूम करके किस पे डाल देता है, जिन चुड़ैल भूत भगाने के काम पे डाल देता है। जिन तलबा ने उस्तादों का एहतराम किया होता है उनसे अल्लाह इल्मी काम लेता है, दीन की दावत और दीन की तबलीग का काम लेता है। लेकिन मदरसों में जिन तलबा ने बेअदबियां गुस्ताखियां की होती अपने मोहसिनीन के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो अल्लाह इल्म छीन के उसको किस में डाल देता है, रूहानी ड्रामेबाजियों में। दूसरा, ये सजा उन तलबा को मिलती है जिन्होंने 8 साल मदरसों में गुजारे, वक्फ का माल खाया, पढ़ाई को फोकस नहीं किया। ये भी कम जुर्म है क्या? कौम का सरमाया आपके ऊपर खर्च हुआ, आपको चाहिए था कि आप पढ़ते, सर्फ नहव में महारत हासिल करते, फिकह पढ़ते, कुरान की तफसीर पढ़ते, अरबी अदब में दिलचस्पी लेते। 8 साल मदरसे ने आप पर एहसान किया, आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया, लेकिन आपको टिकटॉक से और फेसबुक से फुर्सत नहीं मिलती थी। अब 8 साल के बाद दुनिया के तो रहे नहीं, क्योंकि जवानी की बेहतरीन जिंदगी जो इल्म हासिल करने में लगानी थी, जो दुनिया हासिल करने में लगानी थी, वो आपने मदरसे में लगा दी, और मदरसे में भी आपने इल्म हासिल नहीं किया। नतीजा क्या निकला? ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे। तो इस जिंदगी बर्बाद करने की फिटकार क्या अल्लाह आपको लगा देता है, जिन चुड़ैल भूत भगाने के काम में। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो ये बड़े गलीज लोग होते हैं, गलीज। हां, 1% इनमें नेक भी होते हैं। अब आप कहोगे मुझसे बाबा आप यू टर्न ले रहे हो। 1% इनमें वाकई नेक लोग भी होते हैं, लेकिन दिमाग उनका भी खराब होता है। कुछ नेक लोग ये काम कर रहे होते हैं लेकिन अमलियात कर करके ऊपर से क्या हो जाते हैं, खिसक जाते। नॉर्मल एक भी नजर नहीं आएगा इनमें आपको। 99% तो वो है जिनमें गैर मुनसरिफ के दोनों सबब मौजूद हैं। गैर मुनसरिफ के दोनों सबब मौजूद हैं। एक सबब तो फिस्क व फुजूर, समझ रहे हो? नहीं, सॉरी, इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनमें गैर मुनसरिफ का एक सबब ही दो के कायम मकाम है, वो है फिस्क व फुजूर। जो अरबी ग्रामर के तलबा है वो समझते हैं, फासिक होते हैं। तो एक ही सबब दो के कायम मकाम, तो वो होते ही गैर मुनसरिफ। और कुछ ऐसे हैं जिनमें गैर मुनसरिफ के दो असबाब होते हैं, फिस्क व फुजूर तो नहीं होता, क्योंकि फिस्क व फुजूर एक ही सबब दो के कायम मकाम है। तो एक सबब तो उनमें यह होता है कि जाहिल होते हैं, दूसरा सबब बेवकूफ होते हैं, दिमाग खराब हो चुका होता है उनका। क्योंकि जब ये वजीफे पढ़ते हैं ना, फलीते पलीते बैठ के, वो नहीं, वो जाके अमलियात करते हैं ये बैठ के, तो इससे ऊपर की खोपड़ी क्या होती है, खिसक जाती है। दिमाग बहुत सेंसिटिव चीज है, ये ध्यान में रखो। दिमाग बहुत, मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा दिमाग को हेल्दी रखना मुश्किल काम है अपनी सेहत के लिए। लोग समझते हैं कि हम अपनी निगाहों को की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम, यानी हमारी नजर सही रहे, हमारी समाज सही रहे, हम चलते दौड़ते रहे। भाई, टांगों की हेल्थ, उसको बचा के रखना आसान, मेदे की हेल्थ को बचा के रखना, बोलो, आसान। सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, इनको बचा के रखना आसान। सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी आपके जो ऑर्गेन है ना, जिसकी सेहत को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो दिमाग है। जरा सी एबनॉर्मल लाइफ होती है और दिमाग एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। दिमाग को सही रखने के लिए जरूरी है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो आपकी, थोड़ी सी भी एबनॉर्मलिटी ना आए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, ये बहुत अहम पॉइंट है, अल्लाह करे ये खोपड़ी शरीफ में उतर जाए। आज आपको पता है ना कितने ज्यादा साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में आ गए हैं, और कितने लोग, कोई थोड़ा सा खिसका हुआ है, कोई अजीब सा खिसका हुआ है, कोई बैठे बैठे ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है, ये बीमारियां बहुत हो गई हैं। वजह क्या है कि नेचुरल लाइफ और नॉर्मल लाइफ से इंसान हट गया है, दूर हो गया है। तो सबसे मुश्किल चीज क्या है, दिमाग को हेल्दी रखना। दिमाग को हेल्दी रखने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। देखो, जब हम कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को सही रखें तो उसमें दो चीजें होती हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों को बचाना जरूरी है ना। मोबाइल धड़ाम से नीचे गिरा, उसी वक्त स्क्रैच आ गया, 2% की वैल्यू नहीं रहती मोबाइल की आपके, क्या ख्याल है भाई, रहती है वैल्यू इसकी। तो दिमाग की हेल्थ एक हार्डवेयर है। बाइक से गिरे बगैर हेलमेट के, हिल गया। मैंने देखा एक साहब बाइक से गिरे बगैर हेलमेट के, मैं जाके उठा रहा हूं तो हंस रहे हैं कह के मार मार के। मैंने कहा हार्डवेयर में क्या हो गया है, इशू हो गया। हार्डवेयर क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गई हार्डवेयर, मेमोरी लॉस हो गई। हार्डवेयर के लिए जरूरी है कि आप प्रोटीन वाली चीजें खाएं, नींद आपकी प्रॉपर हो, ये सब चीजें हैं ना। एक है सॉरी, नींद का ताल्लुक सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से नहीं। बादाम खाएं आप, अंडे मंडे फोड़ दिया करें, ज्यादा मत खाया करें, कम खाया करें। रमजान में आदमी का दिमाग ज्यादा अच्छा होता है, ब्लॉकेज ना हो जाए कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्रग ना फट जाए, ये सब, इन सब चीजों का ताल्लुक किससे है, हार्डवेयर से। इसको हेल्दी रखना आसान है, इसको हेल्दी रखना आसान। जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर को हेल्दी रखना बहुत आसान होता है, मोबाइल को गिरने से बचाओ भाई, कवर चढ़ा दो, अगर गिर भी गया तो बच जाएगा। जैसे हेलमेट पहन लो आप, गिर भी गए तो दिमाग के टूटने का चांस कम होता है, खोपड़ी के फटने का चांस कम होता है। अल्लाह ने इतनी बड़ा नारियल लगा दिया हमारे सर पे, जोड़ दिया खोपड़ी की हिफाजत के लिए। लेकिन जो दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर है ना, उसमें वायरस बहुत आते हैं, तो उसमें एंटीवायरस बार बार चलाना पड़ता है। आमिलों के वायरस भरे हुए होते हैं खोपड़ी में, क्योंकि ये एंटीवायरस नहीं चलाते, बल्कि ये बाकायदा अमलियात कर करके वायरस लाते हैं अपने दिमाग में। तो जैसे कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में वायरस बहुत आते हैं, उन वायरस से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसी तरह दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी हिफाजत बहुत मुश्किल काम है। वो टेंशन से पागल खराब होता है। एबनॉर्मलिटी वाला कोई भी काम, अब देखो अक्सर दिमागी बीमारियां बचपन में पैदा होती हैं जो बड़े होकर जाहिर होती हैं। बच्चे स्ट्रेस के माहौल में अगर पलते हैं ना, मां या बाप में से कोई एक भी बहुत सख्त है तो बच्चे का दिमाग हमेशा के लिए खराब हो जाता है। स्कूलों की जो टेंशन है ना बच्चों में, हर वक्त इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान, आगे बढ़ने का शौक ही खत्म, बस नंबर लेने का शौक होता है, तो वो स्ट्रेस उनको क्या करती है, उनके अंदर जो, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने मदरसे में जाके पढ़ा है, स्कूलों में नहीं पढ़ा। स्कूल में हमें ये होता था कि इम्तिहान में नंबर अच्छे लेने, रट्टा लगाते थे हम, क्योंकि हम देखते थे जिस बच्चे के स्कूल में नंबर अच्छे आए उसकी इज्जत होती है, जिसके नंबर अच्छे ना आए उसकी बेइज्जती होती है। तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता था कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें कितनी महारत हो रही है। मैं तो फिर भी अपने तौर पर कोई दिलचस्पी लेता था, जैसे फिजिक्स के उसूल जब हम पढ़ते थे तो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करता था। लेकिन हमारे क्लास फेलो बोलते थे, भाई जितना टाइम इसको सीखने में लगा रहे हो 6 सवाल और रट्टा लगा के याद कर लेते, इन सब चीजों का आपको इम्तिहान में कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे आदमी की जो मेंटल ग्रोथ है वो बढ़ती है या कम होती है, कम होती है। साइंसदान वाइंसदान टाइप की चीजें पैदा नहीं होती फिर इससे। जब हम मदरसे में गए تو اللہ کا بڑا فضل ہوا مدرسے میں جب میں میرے شروع کے جو دو سال تھے نا اس میں وہ روایتی طریقہ نہیں تھا ہمارے مدرسے میں جو عام طور پہ مدرسوں میں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ یہ عربی گرامر یہ آپ نے پڑھنی ہے, تو میں خود پریکٹس کر کر کے اس کو ٹیچر کی محنت اور خود پریکٹس کر کر کے بہت سیکھ کیا, اس میں دلچسپی تھی. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بچپن میں بچے کے دماغ میں کوئی اسٹریس ہو بلا وجہ کا روب ہو تو اس سے اس میں کچھ سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے دماغ میں خلل, وہ ٹھیک ہونا بڑا مشکل ہے. پھر وہ ساری زندگی اب نارمل ہی رہتا ہے بےچارا, بڑھ ہی نہیں پاتا. غریبوں کے بچے زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے غریبوں کے بچے ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں. غریب کے بچے کے پاس وسائل زیادہ آ جائیں وہ مالدار کے بچے سے آگے نکل جائے گا. مالداروں کے بچوں کی مینٹل گرو آج کل کم ہو رہی ہے, وجہ اس کی ہے کہ ایک ایک دو دو ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں ایک یا دو, اور ان پر ماں باپ کا دباؤ پڑھائی کا اتنا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ نے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کے اتنا کمایا ہے تو ہمارا بچہ بھی پڑھے گا اور اتنا کمائے گا. اور پھر بچے کو کھیلنے کودنے کے لیے قریب العمر بہن بھائی نہیں ملتے, اس کو اس کے کزنوں کی تعداد اس کے بہن بھائیوں کی تعداد کم ہوتی ہے. بچہ جب بچوں کے ساتھ رہتا ہے نا بہت لائف کو انجوائے کرتا ہے, وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے درخت پہ چڑھ رہا ہے, کبھی بادام کے درخت پہ دھڑام سے گرا, چھوٹا بھائی بڑا بھائی منجلا بھائی چھوٹی بہن بڑی بہن منجلی بہن اور کزن ہو کئی پوری فوج ہوتی ہے. ایسے کھیل کود کے جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں بشرطے کہ ان کو وسائل بھی ملے. اب غریب کے بچوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اس لیے بڑے کام نہیں کر پاتے. مالداروں کے بچے تو ہم دیکھ رہے ہیں بےچارے برگر کچھ کسی کا انہوں ڈھو کرو گر جاتے ہیں وہ. اور یہ مسائل باہر ملکوں میں زیادہ ہیں, بچوں کی جو بیماریاں ہیں نا دماغی, یہ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ بیمار ہیں بچے, غریب ملکوں میں کم ہیں. ابھی میں افریقہ تو چوتھا چکر لگا ہے میرا تیسرا یا چوتھا, بچوں کی فوج ہوتی ہے سارے ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے, جب بھی کھڑے ہو کے ڈانس کرنا شروع کر دیں گے. وہ لگتا ہے ان بےچاروں کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, بےچارے غریب ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں میں, ایسا انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. ان کی مائیں ان کو ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں اسی کو کھا جاتے ہیں وہ خوشی خوشی. امیر کے بچے کی ٹینشن ہے تو دیکھو, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا تھا نا, مائیں صبح صبح منتیں مان کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیٹا پاٹھا کھاؤ گے پاٹھا نہیں پاٹھا نہیں, ڈبل روٹی کھا لو نہیں ڈبل روٹی نہیں, جام کھا لو نہیں جام نہیں, شہد کھا لو نہیں شہد نہیں شہد تو کھاتا ہی نہیں, چاکلیٹ کھا لو نہیں یہ بھی نہیں, کیا کھائے گا بھائی تو, ماں کو کھا جاتا ہے وہ ٹینشن میں. پھر ڈاکٹروں نے اتنا الو بنا دیا اللہ بچا کے رکھے, بچے کو ایکچولی یہ کھلائیں تو پھر یہ کھلائیں تو بچے کو پھر اتنی پروٹین ہونے چاہیے بچوں کی ڈائٹ میں اتنے, بچے کو کچھ بھی نہیں کھلاؤ بھوکا رکھو, بھوک میں وہ دو نوالے کھائے گا نا چھین کے دیکھو کھا کر کے اس کی باڈی کو لگتا ہے. مجھے یاد ایک جگہ میں کہیں رہنے کے لیے گیا تو ہمارے کوئی ریلیٹو تھے ان کے پڑوس میں بہت غریب فیملی تھی. اچھا جو ہمارے ریلیٹو تھے وہ کھاتے پیتے فیملی تھی, ان کے جتنے بچے تھے وہ سارے کمزور. میں دیکھتا تھا یار یہ پڑوسیوں کے ہاں تو بےچاروں کے روٹی نہیں ہوتی کھانے کی, بچے ان کے ماشاءاللہ سارے کیا ہیں, صرف روٹی کھاتے تھے صرف روٹی. اور میں ان کے گھر منظر دیکھتا تھا کہ روٹی پک رہی ہوتی تھی نا, بچہ آتا تھا توے پہ ابھی پوری پکی نہیں اٹھا کے بھاگ جاتا تھا, کھا رہا ہوتا تھا اما کو دکھا رہا ہوتا تھا اور اما چمٹا دکھا رہی ہوتی تھی اس کو, سمجھ رہے ہو, بغیر سالن کے روٹی. اور ایسے پاورفل بنے ہیں ایسے پاورفل. تو زیادہ ڈاکٹروں کو بھی لفٹ نہیں کرایا کرو, اگر پیسے ہیں تو کرا لو نہیں ہیں تو سب چلتا ہے. خیر ابھی کہاں سے کہاں میری بات چینج ہو رہی ہے, میں ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مذہب جو برداشت سکھاتا تھا وہی کیا سکھا رہا ہے. مذہبی لوگ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے یہ بات کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہوتی ہے. تو بھائی یا تو یہ مذہب کا قصور ہے, تبھی بہت سے لوگ یہ منظر دیکھ کے ملحد ہو گئے ایتھیسٹ ہو گئے کہ یار سب سے زیادہ عدم برداشت تو ہمیں مذہبی لوگوں میں نظر آتی ہے, حالانکہ انہوں نے اوریجنل مذہبی لوگ دیکھے ہوتے نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے تو اب نظر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ مذہبی لوگوں میں برداشت کم ہے, امیج یہی بنا ہوا ہے دنیا کے سامنے, تو یا تو میرے بھائی یہ مذہب کا قصور ہے کہ مذہب پروڈکٹ ایسی تیار کر رہا ہے جن میں برداشت نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ یہ مذہب کا قصور ہے تو اس کا مطلب پھر ہم صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, پھر تو ہمیں مذہب چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے, مذہب کو ایکسپلین کرنے والے وہ غلط ایکسپلین کر رہے ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو, اگر کسی مذہب کے پہ چلنے والوں میں آپ کو موٹاپا بہت نظر آ رہا ہے, سارے گول گول ہی ہیں اس مذہب کے فالوورز. دوبارہ سے, جب بہت بہترین مثال ہوتی ہے تو میں ایک گیئر لگانے کے بعد نیوٹرل کر کے گاڑی کو دوبارہ سپیڈ میں لے کر آتا ہوں. ریورس, دوبارہ سے نا, روڈ بہت زبردست ہے تو اب گاڑی کو نیوٹرل کر کے بریک لگاؤ, دوبارہ گیئر میں ڈال کے گاڑی چلاؤ. تو میں مثال کو دوبارہ سے دیکھو, مجھے ایک بات بتاؤ. فرض کرو کوئی مذہب ہے جس کا کوئی بھی نام ہے, اسلام کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ایک مذہب ہے, اس مذہب کا نام ہم اے بی سی رکھ دیتے ہیں. اس مذہب کا کیا نام ہے؟ اے بی سی. دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام کیا ہے؟ اے بی سی. اس مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب ہی برحق مذہب ہے, انسانیت کی نجات ہی اسی مذہب میں ہے, اور یہی مذہب برحق مذہب ہے, اس مذہب پہ چلو گے تو دنیا نجات پائے گی, دنیا کامیاب ہوگی. تو لیکن اس مذہب پہ جتنے بھی چلنے والے لوگ ہیں ان سب میں ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے کہ سب گول مٹول, بڑی بڑی توندیں, اور رائٹ اور لیفٹ دونوں کولے, اور توند کا سائز برابر, سارے سب گول گول موٹے موٹے, 150-200 کلو سے کسی کا وزن کم نہیں. دو چار ہوتے, پانچ چھ ہوتے, ہم کہتے یار یہ تو قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بھائی بہت لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن وزن ان کا بہت زیادہ ہے, یہ اسٹرکچر ہی ان کا قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, تابعین میں بھی ایسے تھے, بڑے بڑے بزرگوں میں آج بھی ہم نے دیکھا ہے. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم 4 نوالے کھاتے ہوں گے وہ, لیکن جسم بھاری تھا. یہ تو قدرت کی طرف سے ہے, چند لوگ تو ہو سکتے ہیں, لیکن اس مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں سارے کیا ہیں؟ لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ برابر. لیٹ جائیں تو پتہ نہیں چلے کہ کھڑے ہوئے ہیں یا اگر چادر ڈال دیں ان کے اوپر. بہت مختلف طریقوں سے اس بات کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا آپ کو. سارے ہی اگر موٹے موٹے ہیں, سارے ہی موٹے موٹے, تو اس سے پہلا امیج جو دنیا کے سامنے جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اس مذہب میں باقی تعلیمات کو کا تو ہمیں نہیں پتا, اخلاقیات میں کیا معاملہ ہے, لیکن یہ مذہب میں کھانا پینا بہت زیادہ یہ فرض ہے. کیونکہ سارے ہی مذہب کے ماننے والے کیا ہیں؟ گول. تو اس کی علامت ہوئی نا کہ اس یہ مذہب زیادہ کھانے پینے کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہے, نماز کی طرح فرض ہے اس میں, ورنہ دو چار تو پتلے ہوتے نا. کیا خیال ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ امیج جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے مذہبی لوگ جب آپ ان کے فرقے یا ان کی جماعت کو جوائن کریں تو آپ کو باریک لوگ مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. اور اگر کوئی دبلا نظر بھی آئے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بعض کم کھانے والے موٹے ہوتے ہیں, بعض بہت کھانے والے بھی اتفاق سے کیا ہوتے ہیں؟ پتلے ہوتے ہیں. وہ اتفاق سے قدرت نے ایک معجزہ دکھایا ہے کہ چھ چھ دیگے کھا جاتا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں باریک باریک صبح و شام کھاتے رہتے ہیں پھر بھی باریک ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا ایک شاہکار ہوتے ہیں وہ. لیکن 99% آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ گول. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس مذہب میں کھانے پینے کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے مذہبی لوگوں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ کھاتے بہت زیادہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, برداشت زیادہ کھانے کو بولتے ہیں یا کم کھانے کو بولتے ہیں؟ زیادہ کھانا یہ برداشت کی بات ہے یا کم کھانا؟ کم کھانا. کھانا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی, سب کا دل چاہتا ہے پھوڑتے پھاڑتے رہیں, دسترخوان پہ ہاتھ روک لینا یہ کیا ہے؟ کمال. تو تقوی زیادہ کھانا ہے یا کھانے سے اجتناب کرنا ہے؟ کھانے سے اجتناب کرنا. تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, تو اس تقوی کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے, تاکہ کم کھانے کی عادت پڑے, دسترخوان پہ ہاتھ روکنا سیکھو. تو اس سے بھی پتا چلا کہ مذہبی لوگ اگر آپ کو گول مٹول سے نظر آ رہے ہیں تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے, یہ مذہب کو غلط ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مذہب کا قصور ہوتا تو مذہب رمضان کے روزے فرض نہ کرتا, بلکہ حکم دیتا کہ اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے نہیں, رمضان میں چار گنا زیادہ کھانا کھانا فرض کیا گیا ہے تاکہ تم سارے کیا ہو جاؤ, پرکار کی طرح گول مٹول ہو جاؤ, کیونکہ اللہ کو دبلے پتلے مسلمان پسند نہیں ہے. اور بخاری کی حدیث نہ ہوتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, اس کے بعد جھوٹ بھی پھیلے گا اور موٹاپا بھی پھیلے گا, بلکہ حدیث میں یوں ہوتا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا زمانہ, اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا اور لوگ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ اسلام میں کھانا پینا نہیں ہے, اسلام میں کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے. اور ہمارے ہاں تیجے میں کیا ہوتا ہے, اب میں بتا رہا ہوں نا, مذہب میں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ہم نے تو مذہب میں نہیں داخل کیا کہ زیادہ کھاؤ, کون مفتی فتوا دیتا ہے کہ زیادہ کھاؤ؟ بھائی آپ نے صراحتن نہیں کیا, کام وہ کر لیے, عبادتیں وہ فرض کر لیں جس میں کھائے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. آپ نے ایسی رسومات فرض کر لیے ہیں کہ ان رسومات کو فالو کرنے کے لیے کھانا ہی پڑے گا, کھائے بغیر وہ آپ کی مذہبی رسومات ہوتی نہیں ہے. تو مطلب کھلا دیا نا آپ نے. اب مذہب کے نام پہ تیجا, میت کے یہاں تیجا ہوتا ہے, اس میں روزہ رکھتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ دیگیں پکتی ہیں کہ نہیں پکتی؟ بولو نا, دیگیں پکتی. شریعت نے تو کہا تھا کہ میت کے لیے ایصال ثواب کر لو, روزہ رکھ لو ابا کے ثواب کے لیے. ہم نے روزہ رکھنے کے بجائے دیگ منگوائی, پھوڑ دیا. حالانکہ ابا کا انتقال بھی اسی وجہ سے ہوا تھا, پھوڑنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو ہوا تھا. وہ بھی ہر تیجے میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, ہر چلے پہ چالیسویں میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے, حلیم میں دیگے گھوٹ رہے ہوتے تھے, ربیع الاول میں رسگلے پھوڑ رہے ہوتے تھے اور کونڈے پھوڑ رہے ہوتے تھے. جو وجہ ابا کی موت کا سبب بنی, ربیع الاول کی دیگیں, ربیع الاول کے رسگلے. ابھی وہ کسی کا کلپ آیا مولانا صاحب کا, بڑا دلچسپ, کہتے ہیں یہ وہابی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, پھر وہ کہتے ہیں ارے ظالمو حلوہ کتاب میں نہیں ہوتا, پلیٹ میں ہوتا ہے. پھر کہہ رہے تو کتاب میں تلاش کرتا رہے, ہم دیکھ میں تلاش کرتے ہیں, تو کتاب سے نکال کے کھاتا رہے, ہم دیکھ سے نکال کے کھاتے رہیں گے. سمجھو, وہ کہہ رہے وہابیو حلوہ کتابوں میں, ہم کہتے ہیں نا شب برات کا حلوہ کسی کتاب میں دکھاؤ, تو کہہ رہے کتاب میں تھوڑی, حلوہ تو دیکھتی میں ہوگا. شب برات کا حلوہ الگ, سمجھ رہے ہو, شب برات کا حلوہ الگ, پھر گیارہویں کے حلوے الگ, بارہویں کے الگ, فلانے کے الگ, ڈمکانے کے الگ, پھر داتا دربار کی دیگیں الگ. کوئی ایک دیگ دکھاؤ صحابہ کے دور میں. یار ہمیں صحابہ کے دور میں روزے ملتے ہیں, شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے, نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا, اتنی دیگیں, دیکھ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ تھر میں، اندرون سندھ میں، پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں، کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی، وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ، اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ، ڈیفنس اور کلپٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں، اس سے کیا ہوا ہے؟ کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے، تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی، دو چار دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے؟ تو ان کو بہترین موقع مل گیا، بیٹھو یہاں ہلے مانڈے اور بکرے. بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے، وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو، کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا، باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق صندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. اگر اس طرح سے لوگوں کو کھلانا سنت ہے تو نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجئے. آپ نے کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وہ ہے برتن ہے، آپ نے برتن منگوایا، اس کو نیلام کیا، نیلام کر کے کلہاڑی خرید کے دی ان کو، اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ بیچو. صدقہ خیرات کا وہ طریقہ جس سے لوگ اپاہج بننا شروع ہو جائیں. پہلے ہی قوم ہماری مر گئی ہے بالکل، سست قوم. انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ترقی کر کر کے جاپنیز آگے نکل گئے. تو بھائی ترقی کے لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کو آپ فری پھوکٹ میں کھلانا شروع کر دو. مجھے بھی لوگ زکات صدقات دیتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں نا کہ کوئی جاننے والا کوئی، یعنی آپ کسی کو جانتے ہو تو دو. میری پالیسی ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہی نہیں میں، الا ماشاءاللہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہوں خود تلاش کرو کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو اس تک پہنچاؤ، اور اس کو بتا دو کہ یہ تمہیں جو دے رہے تمہاری عادت خراب کرنے کے لیے نہیں. تلاش کرو ملازمت، پھر میں تھوڑی تفتیش بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ، کیونکہ جب ایک دفعہ فری پھوکٹ کا آنا شروع ہو جائے نا تو غریب کی بھی بےچارے کی وہی عادت ہوتی ہے جو امیروں کی ہوتی ہے، سب کی ایک ہی عادت. جب فری کا منہ کو لگ جائے تو پھر محنت کر کے کمانا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تو پھر بالکل بھول جاتے ہیں اس کو، ساری زندگی کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے. وہ اس کو بولو بھائی اب خود کر کے کھاؤ. سب سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو، سب سے برا مال. یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے. اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے. کل کی بات ہے، کل کی، اپنے تین بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں دو، تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کیسے برے حالات ہوں، مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. جس دن یہ خبر ملی نا اس دن گردن اڑا دوں گا میں. مر جاؤ بھوک سے. پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو، اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ نہ مر جاؤں گا بھائی ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا، میرا کمال نہیں ہے. اور مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پیسے دے دو، ایک یہ ہوتا ہے کہ منہ ایسا بنا کے لے کے جاؤ کہ اگلا کہے یار یہ پیسے لے، یار منہ سڑاوا. منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہے بھی بہت کچھ. ہم جو کہتے ہیں نا حالات خراب، خراب کہاں ہیں حالات؟ جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب. جو آدمی دو ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے اس کے حالات خراب نہیں ہے، باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا، تو وہ برے کا مطلب، برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے دو تین ٹائم کا فاقہ ہو، پڑے ہوئے ہوں، روٹی نہیں ہے، ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے، وہ بیمار ہے تو فلانے کا ہے، بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ڈبلیو آر کیا خیال ہے؟ ڈبلیو آر کبھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ، ایک گھنٹہ پہلے نکل جاؤ سر واکنگ. پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے، کیا خیال ہے؟ دو گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت، ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے، بے غیرت کہیں کے मोटे मोटे मुस्तंडे हराम खोर, सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, दुबई से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, अफ्रीका, अभी मैं साउथ अफ्रीका से होके आया हूं, वहां का वीजा इंतहाई मुश्किल कर दिया पाकिस्तानियों के लिए। पूरी दुनिया में भीख की जो मुंह लेके जाता है ना, सड़ा हुआ मुंह, वो पाकिस्तानी लेके जा रहा है। सब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहां खर्च करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन बेगैरत भिखारियों ने पूरी दुनिया में हमारा इमेज खराब कर दिया है। कोई सलवार कमीज वाला नजर आ जाए ना, लग रहा है ये पैसे मांगने आया है यहां पे। तो अपने बच्चों की अभी से तरबियत करो कि मर जाना किसी के सामने हाथ बोलो ना फैलाना, कोई खुदकुशी का गुना नहीं मिलेगा अगर मर गए तो। अल्लाह से कह देना अल्लाह तूने इज्जत से जिंदा रखना था तो रख लेता ना, तो अल्लाह फिर रखता है इज्जत से। हमारे हजरत, हमारे एक उस्ताद थे, उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा मैं आपको अपने खर्चे पे हज कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे पास तो पैसे हैं हज के, लेकिन मैं इस दफा मेरा इरादा नहीं है। हमने कहा आपके पास तो पैसे नहीं, उन्होंने कहा भाई मैं किसी के खर्चे पे हज में नहीं जाना चाहता। सही है ना। उन्होंने कहा या तो इतना बेतकल्लुफ दोस्त हो ना जिससे बहुत फ्री हो इंसान, एक अजनबी आदमी का मैं इतना बड़ा एहसान लूं जिससे सलाम दुआ नहीं है, दोस्ती यारी नहीं है, कितना बड़ा एहसान लूं कि इतने लाख रुपए मुझ पे हज पे खर्च करे और मैं फिर जब भी इससे मिलूं तो नजरें नीची रखूं कि इसने मुझे हज कराया था। उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा आप पे तो फिर हज फर्ज हज कैसे करोगे? उन्होंने कहा हम अल्लाह से कह देंगे अल्लाह तूने अपने घर बुलाना था तो हमारे खर्चे पे बुला लेता ना। सही है ना, दूसरों के खर्चे पे क्यों बुला रहे। हाँ, जिससे इंसान की बेतकल्लुफी हो ना वो एक अलग बात है, बेतकल्लुफी हो, दोस्ती यारी हो, वो एक अलग बात है। जब बेतकल्लुफी नहीं है, जान पहचान नहीं है, आपको जी हम अपने खर्चे पे हज कराते हैं, भाई हम आपको जानते नहीं है, ये थोड़ी कि जो भी पैसे दे आपने जेब में रख के निकल लिए। तो जिससे बेतकल्लुफी होती है, भीख का मतलब क्या होता है? भीख का मतलब ये होता है जब आप उससे पैसे ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि अगले का एहसान ले रहा हूं मैं, इट इज कॉल्ड भीख। हदीये में ये नहीं होता, हदीये में ये नहीं होता, हदीये में उल्टा होता है। जब कोई गिफ्ट दे रहा होता है तो लेने वाले का एहसान होता है कि आप हमें गिफ्ट दे रहे हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके बड़ा शुक्रिया। मुझे कितनी ऑफरें हजों की आई हैं, उम्रों की आई हैं, मैंने जिंदगी में सिर्फ दो हज किए हैं, आपका क्या ख्याल है मुझे हर साल ऑफर नहीं आती होगी? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। मैं मशहूर तो 2014 से हूं और बहुत सारे लोगों से ताल्लुकात तो 2006 से हैं, तो मैं हर साल हज पे जा सकता हूं दूसरों के खर्चों पे, लेकिन मैंने जिंदगी में सिर्फ कितने हज किए हैं? दो हज किए हैं। और हालांकि ऑफर हर साल की है, पहला हज मैंने किया वो तो जामितु रशीद ने कराया और वो बड़े मुखलिस लोग थे, उस वक्त तो मेरी जेब में देला नहीं होता था, तो हमारे बड़े थे उनसे तो खिदमत लेना, ये तो बड़े मां बाप का तो एहसान नहीं होता ना, मां बाप तो जो कर रहे हैं वो तो एहसान तो है, लेकिन ये कि वो एहसान लेना तो फखर की चीज है ना। दूसरा हज जो मैंने किया तो बीच में बहुत लोगों की ऑफरें आई हज के लिए, एक चीज तो ये थी भाई मैं आपको जानता नहीं हूं, बेतकल्लुफी नहीं है, मैं क्यों आपका एहसान लूं। दूसरी चीज ये कमर्शलाइज यूज, हज की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो मशहूर लोगों को लेके जाती हैं कि आपको हम फ्री में लेके जाएंगे लेकिन आपने हमें प्रोमोट करना है। जाने वाले जाते हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा भाई मैं कमर्शियल यूज नहीं होगा, भाई ये कोई नाजायज है, भाई नाजायज नहीं है, ये उलमा के वकार के खिलाफ है कि अल्लाह का रसूल का नाम दुनिया में बयान करके आपने अपने आप को मशहूर किया, अब आप उस शोहरत का मंजन बेचना शुरू कर दें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो लोग मुझे होटलों के इफ्तिताह के लिए बुलाते हैं सब फ्री फोकट के होते हैं, वरना मशहूर आदमी कहीं रिबन काटने जाए ना तो कई लाख रुपए उसका हदिया होता है, समझ रहे हो? और अगर मुझे कोई कह देना कि आप हमारे होटल का इफ्तिताह करने के लिए आए 25 लाख रुपए आपको मिलेंगे, इसका मतलब कयामत तक के लिए उसने इफ्तिताह करने पर पाबंदी लगा दी, अब मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कि हमारे हजरत फरमाया करते थे कि पैसा कमाने का नाजायज तरीका भी इख्तियार ना करो, ना मुनासिब तरीका भी इख्तियार ना करो, ये नाजायज तो नहीं है लेकिन نامناسب ہے, علماء کے وقار کے خلاف ہے یہ کہ آپ کسی کے جنرل اسٹور پہ جا رہے ہیں وہاں سے دو کھجوریں کھا رہے ہیں. وہ جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بہت زبردست جنرل اسٹور ہے, بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں وہ. تو انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ کے ایکٹر آتے ہیں ہمارے یہاں, ایک کھجور کھانے کے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ بالی ووڈ کے ایکٹر آئیں گے مشہور مشہور, ہماری شاپ میں آئیں گے, ڈبے سے ایک کھجور نکالیں گے, کھائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے. ہم اس ایک کھجور کے ہم انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا نقصان ہے. کہتے ہیں نقصان نہیں ہے, وہ لاکھوں ہمیں ریٹرن ہوتے ہیں کروڑوں کی شکل میں, کھجور ہماری ہی بکتی ہے پھر. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ دو کھجوریں میں کھا لوں اور میں یہ بول دوں کہ آپ کھجوریں کس سے خریدا کرو, ان سے میری تو زندگی بھر کی کھجوریں فری اور اس کا بیڑا غرق, کیونکہ چار گھر اور پونے 19 کی کھجوریں بہت آپ کے سمجھ سے بالا ترین. اب بچے ہو آپ, سوری میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ لوگوں سے ایسی باتیں کی جو آپ کے مینٹل لیول سے, اب ایک ایک دو دو بچوں کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایک بیوی دو بچوں کے ساتھ یہ باتیں, ایک بیان صرف بالغوں کے لیے رکھوں گا میں. اصل میں بہت آگے چلا جاتا ہوں میں آپ کے مینٹل لیول سے, جب زیادہ آگے کی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر سمجھ سے بالا تر ہو جائے. پونے 19 کا مطلب یہ سمجھیں گے ہی نہیں. ایک جگہ میں نے کہیں بیان میں کہا پونے 19, تو نیچے کسی نے کمنٹس میں تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, کچھ تھوڑے دن پہلے تو 16.5 تھے, یہ 2-3 سال میں 19 کیسے ہو گئے؟ تو وہی بات ہے, نابالغ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں, ایک ایک بیوی ایک دو نہیں آئیں گے سمجھ میں. جب زیادہ بیویاں ہوں تو پھر بولیں گے 16.5 سے 3 سال میں صرف 19. پھر یہ جس دن یہ ذہن بن گیا نا, میں سمجھوں گا آپ کی سمجھ میں میرا بیان آنے لگا ہے. جس دن یہ ذہن بن گیا کہ یار چند سال پہلے 16.5 اور 3-4 سال کے بعد صرف 19, تو یہ جب یہ سوچ بن گئی آپ کی, تو میں بولوں گا اب الحمدللہ آپ جو میں ذہن بنانا چاہتا ہوں وہ ذہن الحمدللہ بن گیا ہے. لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا, خیر چھوڑو, نہیں آئے سمجھ میں, قیامت کے دن سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا, یہ بہت بری عادت ہے, بہت بری اللہ کی عادت ہے. جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو اپنے بچوں کو کل میں نے بٹھا کے تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہو رہے ہیں نا, پڑھ نکلنا شروع ہو رہے ہیں, یہ کام نہیں کرنا بھائی, یہ کام نہیں کرنا. تو برداشت, ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی مذہب کے ماننے والوں میں برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں ہاتھ کو یوں پھیلانے سے, حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو نے آج تک ہاتھ ایسے نہیں کیا, آئندہ بھی بچا, اور کوئی آزمائش میں نہ ڈال ہمیں. خلاف جیسے کھلا پلا رہا ہے ایسے ہی کھلاتا پلاتا رہے, ہمیشہ سے کھلایا اب بھی کھلاتا رہے. ایسے حالات ہی نہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں پاکستانیوں کو بین کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ بھیک مانگ مانگ کے نا. ایک عربی کا واقعہ نہیں, ایک بیٹھا ہوا تھا پاکستانی حرم میں, تو ایک عربی نے آ کے نا اس کو نوٹوں کی گڈی تھمائی. تو وہ پاکستانی غیرت مند تھا, اس نے بولا بھائی میں کیوں, مجھے پیسے دے رہا ہے؟ بے غیرت ہوتا تو رکھ کے نکل لیتا. چھوڑو یار کیا کرنا ہے. تو غیرت مند پاکستانی تھا, اس نے عربی کو بولا بھائی کیوں دے رہے ہو مجھے؟ اس عربی نے بولا زکات زکات. اس نے بولا میں زکات کا مستحق نہیں ہوں. پاکستانیوں میں جو سخی لوگ ہیں بڑے خاندانی, مسجد نبی میں آپ رمضان میں دسترخوان دیکھو, نام بھی پتہ نہیں ہوتا, بس اتنا پتہ ہوتا ہے کسی پاکستانی کا دسترخوان ہے یہ. تو ایسے غیرت مند بنو بھائی, تمہاری ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا. تو وہ کیا ہے کہ اس پاکستانی کو آ کے دیے, تو پاکستانی نے واپس کر دیے. ریال کی گڈی ویسے بھی بڑی زبردست گڈی ہوتی ہے, تو واپس کر دی. اس عربی نے بولا زکات رکھو رکھو. اس نے بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں. اس نے کہا کہ نہیں رکھو رکھو رکھو. بولا بھائی میں غریب نہیں ہوں, میں زکات کیوں لوں یار, तेरी ज़कात अदा नहीं होगी। उसने कहा नहीं रखो रखो, ज़कात है ज़कात है। शलवार कमीज से उस अरबी ने पहचाना कि ये पाकिस्तानी है। तो जो देखने वाला इस वाकये को था उसने मुझे बताया कि उस अरब जब पाकिस्तानी ने बार बार कहा ना कि मैं गरीब नहीं हूं तो मुझे क्यों दे रहा है, तो उस अरबी ने बोला कुल्लू पाकिस्तानी गरीब मिस्कीन, गरीब को मिस्कीन कहते हैं अरबी में, कुल्लू पाकिस्तानी मिस्कीन, तेरे गरीब होने के लिए इतना काफी है कि तू पाकिस्तानी है, रख। तो ये पाकिस्तानियों का दुनिया में एक तसव्वुर है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे हुक्मरानों ने बनाया, खा खा के मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह कंगाल कर दिया। और कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो दुनिया में जहां भी मजहबी लोगों में तो बहुत है, मैंने तो अमेरिका कनाडा के वाकयात बताए आपको, अपने मेरे साथ जो जो कुछ हुआ है पता ही नहीं चलता ये कमबख्त बुला क्यों रहा है, मुखलिस लोग भी हैं इसमें। तो इस्लाम आपको बर्दाश्त सिखाता है, बर्दाश्त में ये कि लोगों के सामने हाथ ना फैलाओ, देना सीखो लेना ना सीखो, इसी बर्दाश्त में है कम खाना। जबकि हमने मजहब को तब्दील कर दिया, मजहबी लोग आपको लड्डू खाने वाले, हलवे मांडे खाने वाले, रसगुल्ले खाने वाले इतने मिलेंगे कि अब अगर कोई मौलवी बेचारा मीठा नहीं खाता लोग हैरान होते हैं, यार आप कैसे मौलाना साहब हो, आप रसगुल्ला नहीं खा रहे, लोग हैरान होते हैं, अबे ये मौलाना साहब हैं ये मीठा ही नहीं खा रहे, ये मौलाना साहब हैं ये बकरा नहीं खा रहे। तो ये अजीब सा हो गया है। तो ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने मजहब को गलत रुख बना के पेश किया है। तो अल्लाह ताला हमें इंसान का बच्चा बनाने के लिए, इंसान का बच्चा बनाने के लिए कि तुम्हें तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर बढ़े, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना आए, तो रमजान में एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि कमबख्तो कुछ खाने पे हाथ रोकना सीखो। लेकिन हमसे बड़ा ढीठ इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ। आप रमजान से पहले अपना वजन करो और चांद नजर आने के बाद आप अपना वजन करो। आप अगर रमजान से पहले 70 किलो के थे तो चांद रात को 170 किलो के हो चुके हो गए आप, समझ आ रही है? चांद रात को कितने हो चुके होंगे? 170 के। क्योंकि जो कैफियत इस वक्त चल रही होती है ना हमारी इफ्तारी में, दस्तरखान हमारे शर से बच जाए, ये बस में नहीं होता कि पकोड़ों के साथ हम प्लेटें भी खा जाएं। मैंने खुद रोल समोसों पे एक घर में लड़ाई देखी है, अच्छे खासे खाते पीते लोग, आपको क्या पता किसका तस्करा हो रहा है, शोर शराबा हुआ इफ्तारी के टाइम पे, ट्राम श्याम मार कुटाई हो रही है। अबे हुआ क्या है, रोल कम पड़ गए थे। तो मुझे पता चला कि रोल का बहुत बड़ा रोल है सोलो सफाई में, रोल का बहुत बड़ा रमजान में दस्तरखान पे रोल का बहुत बड़ा रोल है सबको जोड़ने में। इसलिए इतने रोल मंगवाया करें कि सबके लिए कम से कम दो दो तो आए, समझ रहे हो? अगर पैसे नहीं है तो फिर मंगवाए ही नहीं। तो भाई रमजान में एक काम कर लो, एक काम कर लो, कम खाने की आदत डाल दो। क्या कर लो? हाँ, एक अहम बात, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन कुछ मेडिकल साइंस की बातें ऐसी हैं जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, यानी सब डॉक्टर कहते हैं, तो मुझे बयान करने में वो हरज नहीं है, कुछ के लिए को रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कम खाने का मतलब क्या है? खाने की क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी नहीं बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ खाने की, बोलो? क्वालिटी। हम क्वांटिटी को फोकस कर रहे हैं, इतना खा गया, सही है ना? ये अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है कि रमजान में आप खाने की क्वांटिटी के बजाय क्या बढ़ा दें, क्वालिटी बढ़ा, गोश्त अंडे ये चीजें खाएं ज्यादा, ड्राई फ्रूट जो मालदार लोग हैं वो ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, गोश्त अंडे ज्यादा खा सकते हैं वो, जो गरीब लोग हैं तो ऐसी सस्ती खुराकें भी हैं जो क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। तीन चीजें कम करें, रोटी चावल और ये जो तले हुए आलू होते हैं ना, तली हुई चीजें, इनको कम करें। जबकि हम रमजान में ये चीजें بڑھا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کم کریں. اب ماہرین آج کل انڈوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آپ 5-6 انڈے بھی کھا لو کچھ نہیں ہوتا روزانہ, اور انڈا سستی خوراک ہے, غریب آدمی بھی کھا سکتا ہے. انڈے بڑھائیں اپنی خوراک میں, دیسی انڈے مل جائیں تو نور اللہ نور. ہم نے تو 50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو دیسی انڈے بڑھائیں اپنی, تلے ہوئے نہیں ہوں, دیسی انڈے بڑھائیں اپنی. اب یہ تو آپ کو ڈاکٹر پلان بنا کے دے گا کیا کھانا ہے, میں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا نہیں کھانا ہے. افطاری میں شربت, بولو. دیکھو نبی نے جب موٹاپے کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو موٹاپا پیدا کرے نبی اس کو پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہو صاحب یہ شربت وربت یہ آپ کا ٹاپک چھوڑی ہے. جب کنٹرولنگ پاور ختم ہوتی ہے نا تو ہر جگہ سے ختم ہوتی ہے. جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا زیادہ, وہ ہر چیز میں آگے ہوگا, وہ بد نظری میں بھی آگے ہوگا, وہ نشے میں بھی آگے ہوگا. شریعت ہمیں کھانے پہ کنٹرول کروا کے کنٹرولنگ پاور بڑھانا چاہ رہی ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے جس نے دسترخوان پہ کنٹرول کر لیا تو جب کوئی غیر محرم عورت گزرے گی نظر پہ بھی وہ کنٹرول کر سکے گا, نیند چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھ سکے گا. وہ ہر چیز میں کنٹرول, جو کھانے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو ہر برائی سے بچنا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جس کمبخت کا دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہے تو کوئی بھی گناہ دیکھ کے بھی اس کو کنٹرول نہیں ہوتا, پھر وہ بھاگتا ہے اس گناہ کے پیچھے. تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو میرے بھائی. اس رمضان میں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. بھینس لوگ, ہم لوگ بھینس نہیں ہیں, ہم لوگ کیا ہیں؟ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کیا بولتے ہیں, تجربے سے ثابت ہے یہ چیز, پیکنگ کی ہر چیز کو گھر سے نکال دو. کوئی بھی چیز جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے, کتنی اچھی ہو, کتنے اس کے خوبصورت اس کے لیبل ہو, وائٹامن سی کے آ رہے ہیں نا ڈبے. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, اس نے بولا اس میں وائٹامن سی کے علاوہ سب کچھ ہے, صرف سی ہے, یہ والا سی ہے لکھا ہوا. پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے ان کو. تو جس چیز پہ انسانی ہاتھ نے تصرف کر لیا نا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ڈبے کی کوئی چیز نہیں کھاؤ, جتنی اچھی کمپنی ہو. ڈبے کی طرف وہ جائے میرے بھائی جو جس کو صحت کا بیڑا غرق کرنے کا. لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جہاز میں جب میرے بہت سفر ہوتے ہیں تو وہ لوگ نا ایئر ہوسٹس سے مانگتے ہیں وائٹامن سی, وہ جو ہے نا جوس سنترے کا وائٹامن سی ہے اس میں, وہ لے آؤ. اس میں وائٹامن سی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اسے جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے. وائٹامن سی اتنی نازک, نرم و نازک چیز ہے کہ وہی ہے کہ وہ ایک کانچ کے جیسے برتن ہوتے ہیں نا, ایک بورے میں لے کے ایک صاف کانچ کے برتن لے کے جا رہے تھے تو ایک صاحب کو عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتا کہ یہ کیا ہے. تو اس بیچارے نے بورا نیچے رکھا, شیٹ صاحب نے ٹھوکر مارا کہ اس میں کیا ہے, اس نے کہا ہے نہیں تھا, کانچ کے برتن ہے, ٹھوکر لگایا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. تو وائٹامن سی بھی ایسی چیز ہے کہ ذرا سا کوئی آپ نے ہیٹ دے دی اس کو یا تھوڑا سا کچھ کوئی کیمیکل ڈال دیا تو وائٹامن سی ڈبے پہ جب لکھا تھا اس وقت تھا, ٹھیک ہے نا, اب کیا ہے, اب نہیں ہے. تو وہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے وائٹامن سی سمجھ کے پی رہا ہے اس کو نا, پیسے بھی خرچ کر رہا ہے تو گلا اس سے فوراً بیٹھ جاتا ہے, ایسیڈیٹی فوراً شروع. میرے تو گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے جب کوئی پیکنگ کی چیز ڈبے کی چیز خرید کے پیے یا فوراً گلا بیٹھا ہے, فوراً پیٹ میں محسوس ہوا ہے کہ تیزابیت بڑھ گئی ہے. نیچرل چیزیں صبح شام کھاتے پیتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لو, یہ جو سیب کا مربع ہے نا بازار سے خرید کے کھاؤ, آپ ایک سیب کھاؤ گے آپ کو جلن شروع ہو جائے گی. کل کوئی جاننے والے قبلہ حکیم تھے, انہوں نے میرے لیے سیب کا مربع بھیجا, واہ واہ, تین مربع تین سیب کھا گیا میں ایک ہی ٹائم. اللہ بچائے, کم کھانے کی باتیں کر رہا ہوں. کچھ ایسا زبردست ہضم ہوئے کیونکہ وہ ایک قابل اعتماد آدمی نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے. تو کمپنی تو اس کو سیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہی ہے. تو ڈبے کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بولو بچاؤ. چینی بھی ڈبے کی چیز ہی ہے, سمجھ رہے ہو, چینی بھی کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے. شہد کی عادت ڈالو میرے بھائی, شہد کے پیسے نہیں ہیں, گڑ کھا لو گڑ. اور گڑ بھی آج کل کیمیکل والا آ رہا ہے, اس کو بھی جب تک جا کے گنا لے کے خود پکا کے نہیں بناؤ نا یقین نہیں آتا, یا کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد ہو. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اپنی خوراک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جب آپ کا کنٹرول ہوگا تو خواہشات میں ہر جگہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. بس آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے, اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی کا کسی ہندو پنڈت سے مقابلہ ہوا, مناظرہ. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو اسلام سچا دین ہے یا ہندو مذہب سچا دین ہے, اس کا ایسے پتا چل جائے گا کہ یہ دیگ رکھی ہوئی ہے نا کھانے کی, میں پوری دیگ کھا لوں گا اور نہیں مروں گا. آپ بھی ایسی ایک دیگ کھا کے بتاؤ. بھائی انسان کے بس میں ہے دیگ کھانا, لیکن وہ ہندو پنڈت نے اس لیے کہا کہ میں پوری دیگ کھا جاؤں گا کہ بس یہ ایک معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ پوری دیگ میں نے کھا لی اور پیٹ میں اسپیس اتنی سی ہے, پھر بھی وہ دیگ مختلف کھانچوں میں پہنچ گئی اور میں نہیں مرا. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ, کہ اتنا بڑا میں نے کارنامہ سر انجام دیا, پوری دیگ کھا گیا اور پھر بھی نہیں مرا, تو یہ معجزہ ہوگا, یہ چمتکار ہوگی اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ بولو, میرے ساتھ. اور آپ دیگ کھاؤ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مر جاؤ گے, یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اب مولانا قاسم نانوتوی تھے غالباً یا کوئی اور بزرگ تھے, میرا خیال ہے نام ذہن سے, کسی نیٹ پہ لکھ کے بتایا بھی تھا پھر میں بھول گیا. اب وہ بیٹھ گئے بےچارے سر جھکا کے نا, لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. یہ تو ہار گئے بھائی, ان کے بس کا نہیں ہے, اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے, ان کے بس میں نہیں ہے بھائی, یہ نہیں. کافی دیر سوچ بچار کے نا انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ دیکھو بھائی, ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیگیں کھانا انسانوں کا کام نہیں ہے, بھینسوں کا کام ہے. بھینس کو جب ہم چارہ ڈال کے دیتے ہیں تو پلیٹ میں دیتے ہیں یا اتنے بڑے دیگڑے میں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا تین لڈو بھینس کے سامنے؟ آپ نے بھینس بولے گی میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے بھائی تو. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی دیگیں کھانا, یہ بھینسوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان میں اللہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی ہے. میں ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی ایک ہفتہ رہ کے دکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک ہفتہ کھانے اور پینے پہ کنٹرول, مجھے پیاس لگے گی نہیں پیوں گا پانی, بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گا, تو بھی ایک ہفتہ یہ کر کے دکھا دے. جو کر جس نے کر لیا اس کی علامت اس کا دین سچا ہے. تو اسی وقت مناظرہ ہار گیا اس نے, نہیں ہو سکتا بھائی. تو اب آپ کو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آیا, جو کھائے پیے بغیر گزارا کر لے وہ اچھا مسلمان ہے. جس کمبخت کو ایک دن کا ناشتے کا ناغہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح سر دیوار پہ کوٹنے لگے, پھوڑنے لگے. ہم جب چھوٹے بچے تھے, جب گھر میں آتے تھے, مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کیا پکا ہے, اگر ہماری اماں نے کہہ دیا نا ابھی پکنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, کھانا پک رہا ہے آدھا گھنٹہ, میں پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا. سمجھ رہے؟ اور ایسے دروازہ نہیں یوں پکڑتا تھا, دوڑ کر کے مارا دروازہ, یوں لے کر گئے. بڑا زبردست طریقہ ہی ہے, دروازہ کھولا لکڑی کا دروازہ, پھر دوڑ کر کے مارا اس کو, اس سے ایک آواز آتی تھی. یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا, پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہیں دوڑ دوڑ. تو بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, بچپنا تھا نا, کیا خیال ہے؟ بچے اس طرح کی ضد کریں, کھانا نہیں ملا جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے یہ تو بتایا کہ میں کیا کرتا تھا, آگے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ میری اماں کیا کرتی تھی. پھر یہ تھوڑی بتا رہا ہوں میں, ہم تو جو پلیٹ نے دھاڑ دھاڑ کری وہ غصہ ہے. تو بچپن میں تو ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ بچپن میں ٹھیک ہے, یہ بچے تو ہوتے ہی بھائی ان کو چیز نہ, لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنٹرولنگ پاور بولو بڑھنی چاہیے. اس کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا بھوکا رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ایک وقت کھلا ایک وقت بھوکا رکھ مجھے, تاکہ جب کھاؤں تو شکر ادا کروں, نہ ملے تو کیا کروں, صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا حوصلہ تو بہت بلند تھا, ہمیں صبر والی زندگی نہیں, ہمیں تو خوشی والی زندگی چاہیے. ہمارا تو حوصلہ صبر کا نہیں ہے, میں بھی بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ایک وقت کا کھانا نہ ملے तो हो सकता है ये सारे बयान मेरे धरे के धरे वहीं रह जाए और मैं दोबारा वही एक्शन शुरू कर दूं, बुलेट उठा उठा के मारना। तो लेकिन अल्लाह से हमें शुक्र मांगना चाहिए, अगर कोई आजमाइश आ जाए तो ब्रेकें फेल नहीं होनी चाहिए, मरेगा नहीं, बगैर खाए इतनी जल्दी मरता नहीं है, खा के मरना आसान है, भूखा रह के मरना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अल्लाह हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।
अच्छा भाई, किसी को पेशाब के कतरों की बीमारी लेकिन बहुत कम दर्जे की, यानी पेशाब करने के 5 या 10 मिनट के बाद एक कतरा आता हो, तो क्या ऐसा शख्स इमामत करा सकता है?
नहीं करा सकता, जब तक पाकी हासिल नहीं करेगा। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वुजू करने से आधा घंटा पहले पेशाब कर ले, ताकि जितने कतरे आने वो आधा घंटे तक निकल जाए। उसके बाद वुजू करने से पहले क्या करे वो, अगर वो कतरे ज्यादा निकले तो वो जगह धो ले, एक आध कतरा निकला हो तो जगह धोना भी जरूरी नहीं है, और ज्यादा कतरे निकल गए तो धोए कैसे, अंदाजे से धो ले कि भाई यहां हो सकता है यहां लगाओ तो इतना हिस्सा पानी में धो ले बस हल्का सा, तो अंदाजे से भी धो लेगा काफी है, उसमें वहम भी बनने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं यहां लगाओ, हो सकता है यहां लगाओ। तो इसमें तहारत के मसाइल में शरीयत ने आसानियां दी हैं।
अच्छा, आई लव यू शबीर नाज, वालेकुम लव यू। मुफ्ती साहब, हम रोड पे जा रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान है, तो क्या हम जाते हुए कब्रों पे लिखे नाम पढ़ सकते हैं? क्या सवाब मिलेगा नाम पढ़ के? पढ़ सकते हैं, उसमें क्या मसला है, लेकिन इसका फायदा क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं, मेरा वहीं पर एक गलत जगह रिश्ता हो गया था, फिर मैंने तौबा कर ली और घर वालों को भी पता चल गया था, अब मैं तौबा करके पर्दा करना चाहती हूं, मेरे वालदैन नहीं करने दे रहे, मेरे अब्बू ने मुझे चमाट मार दिया था और बोला था कि पर्दा नहीं करो, अगर किया तो सब कुछ खत्म करके घर से निकाल दूंगा। अल्लाह के हुक्म के आगे मखलूक की इताअत जायज नहीं है, आप हिम्मत करके पर्दा कर लें, बाकी वालिद ने अगर थप्पड़ मारा है तो उनसे मोहब्बत से पेश आए, बोले अब्बू एक थप्पड़ और लगा दें, आप मेरे अब्बू हैं, आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, मेरे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस अल्लाह ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया उसी अल्लाह ने मुझे आपके सामने जबान चलाने से भी मना किया है, तो जहां एक मुश्किल हुक्म पे मैंने अमल किया पर्दे का, एक और पर अमल कर लूंगी थप्पड़ खाने पर। तो इस तरह से उम्मीद है अब्बा मजीद थप्पड़ नहीं मारेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे ये गुजारिश है, मेरे लिए दुआ करें, मैं जॉबलेस हूं और मेरी शादी की उम्र है और मुझे कई लड़के नहीं मिली, घर वाले कई नहीं लड़की नहीं मिली, घर वाले ढूंढ रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, हमारा अपना घर हो जाए और मेरी फैमिली का के लिए भी, और मेरे भाई पूरे खानदान के लिए, पूरे परिवार के लिए, अल्लाह सब को खुशियां दे, बरकतें दे, और अल्लाह आपको अच्छी मुलाजमत भी दिला दे, रिज़्क हलाल कुशादा नसीब करे, और अल्लाह आपकी किसी अच्छी जगह शादी भी करा दे। आज सवाल बहुत कम आए हुए हैं, बस यहां से किसी ने पूछना है तो माइक हाथ में लेके पूछ लें। मुफ्ती साहब, आपसे मुलाकात करनी है, हम हाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दो पहले ही भाई क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके भी समझ में नहीं आ रहा, भाई कोई सवाल पूछना है तो यहीं से पूछ लें। हाँ भाई पूछो, वो भाई आ रहा है, सवाल पूछने आ रहे हैं, आजो आजो। आप कहां से आए हैं? कयूमाबाद, क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, आप साथ आए, तबलीगी इज्तिमा और हमारा इस्लाम, ये क्या है? ये पुराना इश्काल है, ये ले,
یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے, کیا قرآن میں ہے, کیا حدیث میں ہے. تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے.
السلام علیکم.
دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں, تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کہے ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے. بھائی وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہے یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو. بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو کہا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے, جس کی وجہ سے دوستوں میں سے جھگڑا ہونے ہوں گے, شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا, یعنی یہ بات مان لی جائے, تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. شیطان جنات کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار نہیں تھا. باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا, کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا, آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا؟ اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو, امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی, جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اسے بنا دی. تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا, آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا. آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے. جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. شکر کرو نہیں آتے نظر. اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے. ہم مارکیٹ سے شاک, وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا. ایک عمارت کئی سو سال پرانی تھی, لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں. تو کسی نے کہا کہ میں کب ہے, کچھ نہیں ہے جنات ونات, میں جاتا ہوں. گیا دروازہ بجایا, وہ بڑا بہادر تھا, ڈرتا نہیں تھا نا. اندر سے ایک صاحب نکلے تو اس گیٹ ناک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں, اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. 500 سال سے لہ رہا ہے تو انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کے فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, یہ دجال ہیں ایک نمبر کے کذاب. کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے, اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی. تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو. تو یہ پھیکو ہوتے ہیں, بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں. ان سے ڈرو مت, ان کو ڈراؤ, سمجھ رہے ہو؟ इनको डराया करो, इनको बोला करो। अब कैसे डराओगे मैं माइक में नहीं बता सकता, इनको डराया करो, बोले यार गालियां दिया करो इनको मोटी मोटी। उस गालियों से ये होता है आपके दिल से इनका तकद्दुस निकलेगा। जब तक ये तकद्दुस नहीं निकलेगा ना, जिन चुड़ैल भूत से तुम निकलोगे नहीं बाहर। वो बयान के दौरान वो वाकया तो अधूरा ही रह गया था ना, मैं जब ये कह रहा था ना ये मजहबी लोग के बारे में कि इनमें बर्दाश्त नहीं है, लोगों में हमने मशहूर किया हुआ है। तो वो जो मेरे खिलाफ फतवे देता है ना औरतों का बनियान सूंघने वाला, तो मैंने कुछ लड़कों को भेजा कि यार जाके इसकी रिकॉर्डिंग करो, इसके खिलाफ हम FIR काटते हैं, लोगों को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। तो हमारे जब लड़के गए तो वो कह रहे इतना चीख चीख के बयान कर रहा था कि कान फट रहे थे, कान फट रहे थे। तो मैंने कहा वहां महल्ले वाले कैसे सुनते हैं, बाकी महल्ले वाले भी बेचारे मजबूर होते हैं कि भाई आराम से बात कर लो, चीखने की क्या जरूरत। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब आप एक सवाल है जिसकी वजह से दोस्तों में अक्सर झगड़ा होता है, ये तो हो गया। हा हा हम जोहर की चार रकत सुन्नत पढ़ते हैं तो नीयत करते वक्त सुन्नत ही कहते हैं और नीयत कहते हैं नबी के कौल व फेल और तकरीर को, हाई नीयत इसको तो नहीं कहते, सुन्नत सॉरी, तो सुन्नत की नीयत, सुन्नत कहते हैं नबी के कौल फेल तकरीर को। तो हजरत मेरा सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नीयत करते वक्त क्या फरमाते, क्या करते थे, क्या वो भी सुन्नत ही कहते थे या कोई और लफ्ज बोलते थे। ये जो नीयत के बारे में हम लोगों ने इतना तकल्लुफ किया हुआ है ना, चार सुन्नत और दो सुन्नत दो नफिल, इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीयत का फलसफा क्या है ये समझो, नीयत का फलसफा क्या है, नीयत का फलसफा ये है तमयीज़ुल आदा अनिल इबादा, फिर तमयीज़ु जिन्सिल इबादा अन इबादतिन आखर, आदत और इबादत को एक दूसरे से जुदा करना। ये फलसफा नीयत का समझ में आ गया ना तो मसला हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आदमी बाद दफा वैसे भी किबले की तरफ रुख करके खड़ा होता है, बाद दफा वैसे भी हाथ बांध के खड़ा हुआ होता है, तो ये तो आदतन होता है ना। तो ये फर्क करना कि ये मैं बतौर आदत के नहीं बल्कि नमाज की इबादत के तौर पर मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए नीयत करनी पड़ेगी कि ये नमाज वाला खड़ा होना है, ये वही नहीं खड़ा हुआ मैं, ये नीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इतनी नीयत जरूरी है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आई बात समझ में। फिर नमाजें भी बहुत सारी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। मिसाल के तौर पर जोहर की चार सुन्नत भी चार है और जोहर के चार फर्ज भी क्या है, चार हैं। तो इतनी नीयत कि ये फर्ज है, फर्ज के अलावा नमाज नहीं है, तो ये नीयत भी क्या है, जरूरी, वरना इसके बगैर पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है। तो ये नीयत आपने कर ली कि भाई ये फर्ज है बस, अब उसमें चार की नीयत जरूरी नहीं है। वजह उसकी ये कि इसके तकल्लुफ की आपको जरूरत ही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से चार ही है, तो आपके नीयत करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये नीयत की कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं एक रकत, अल्लाह अकबर कह के नीयत मान ली, तो भी नमाज हो जाएगी, क्योंकि जहां शरीयत ने खुद से तायीन कर दी है तो वहां आपकी तायीन बातिल है। तभी रमजान में अगर कोई नफिल रोजे की नीयत करता है तो भी रोजा हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए कि शरीयत ने वो फर्ज के लिए बनाया है, तो उसमें किसी दूसरे रोजे का एहतमाल ही नहीं है। तो अब रमजान में ये नीयत कि मैं रमजान के रोजे की नीयत कर रहा हूं, ये तकल्लुफ है। आप नफिल की नीयत करो, आप जो मर्जी नीयत करो, रमजान का रोजा ही होगा। हाँ, रोजे की नीयत जरूरी है, इसलिए कि बाद दफा रमजान में वैसे भी आदमी नहीं खा रहा होता, बैठ जाए भाई आप सुबह उठे, आपकी रोजा ही नहीं रखना आपने, आप भूखे हो, आपने कहा कि चलो 11-12 बजे नाश्ता करूंगा मैं, तो इसलिए नीयत जरूरी है ताकि पता चल जाए आदत, यानी आप जो नॉर्मल रूटीन में जो नहीं खाते ये वो वाला नहीं खाना है, या इबादत की नीयत से नहीं खा रहे आप। ये नीयत के बगैर फर्क हो नहीं सकता। तो रमजान में आपको ये नियत करनी पड़ेगी मेरा रोजा है, यानी मैं जो मैं नहीं खा रहा ये रोजे की वजह से नहीं खा रहा, तो सुबह एक दफा ये नियत कर ले बस काफी है। उसमें ये नियत कि रमजान का है, शव्वाल का है, कौन सा है, ये जरूर ये अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है कि रमजान का रोजा है, तो सिर्फ नफ्स से रोजे की नीयत ये काफी है, अलग से रमजान के रोजे की नीयत जरूरी नहीं है। تو فرض نماز میں چار رکعت یا دو رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے، اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس، بھلے ایک رکعت کی نیت کر لو، دو کی نیت کر لو، اس یہ کوئی وہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں دو فرض ہوتے ہیں تو آپ چار کی نیت بھی کرو گے تو دو ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے دو متعین ہے، اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ دو کے چار پڑھو آپ یا چار کی دو کر دو. تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت، لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں دو رکعت ظہر کی نیت فرض، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، یہ فضول بات ہے بالکل. آپ نے سفر میں جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یہ فرق کرو بس. باقی تین رکعتیں، دو رکعتیں، چار رکعتیں، یہ نیت ضروری نہیں ہے آپ کی. سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے چار سنت ہوتی ہیں، تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق سل، ظہر سے پہلے نماز فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود سنت ہی ہے، وہ چار سنت جو پڑھتے ہیں ہم. مغرب کے بعد دو سنتیں ہوتی ہیں تو بس فرض نہیں پڑھ رہا، تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں، نماز پڑھ رہا ہوں بس، کافی ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں، مذاق نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا، میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی. وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے، کیونکہ تین رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں، کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو، قضا تو نہیں پڑھ رہے، تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں. اچھا، ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی، وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی، قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی، لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا چار بجے، آپ نے چار بج کے پانچ منٹ پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں، سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا ابے یہ تو قضا ہو گئی، تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا. آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے، چار فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے، سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے، کوئی بات نہیں ہو گئی نماز آپ کی. سمجھتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی، وہ تو ادا تھی، تو آپ سو دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو. آپ کے ذمے صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے. اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے. اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ، منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے؟ تو ویسے یہ اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے. ہاں، جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے، جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو، یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں، تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا، گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے. الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی، وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی، پیے چلے جا رہے ہیں. اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا، تبھی کام ہی نہیں ہو پاتا. پاکستان پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے. مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جامع شہادت نوش فرما گئے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے، جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں مسلمان رہتے ہیں. تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. کب ہے؟ جلدی آ جاؤ یار. دلہن کا نام شگفتہ, ولدیت غلام قادر شاہانی, دلہن کے وکیل. کیا نام ہے بھائی؟ عبد القدیر. کہاں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں محمد حارث ولد طارق حسن ان سے نکاح کروں, شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی کا. ٹھیک ہے, اجازت ہے. کہاں دولہ؟ جلدی جلدی. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد حارث ول طارق حسن, میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر میں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے, دولہا کو اللہ صحت بھی دے, اور اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے. صحت ہے ماشاءاللہ, مذاق کر رہا ہوں. ایئر فورس میں ہے؟ اور پھر تو بھائی پائلٹ ہیں. پائلٹ بننا آسان ہے, شادی کرے گا پتا چلے گا تیرے کو کتنا بڑا پائلٹ تھا. وہ چوہے والا تھی, بس سنا ہے نا, شیر کی شادی میں چوہا آیا تھا, ناچ رہا تھا, شیر کو غصہ آیا, تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میں بھی شیر ہی تھا, جب شادی ہوئی ہے تو پھر زیادہ باتیں مت کر, پہلے میں بھی کیا تھا؟ شیر تھا. خیر مذاق کر رہا ہوں یار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس نکاح کی برکتیں میاں بی بی کو تا دم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا, ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما, ہر طرح کی بے برکتیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. کوئی آخری سوال رہ گیا ہو تو بس کہنے, پھر چلتے ہیں چھٹی, بیٹھ کے پوچھ لیں. جی
السلام علیکم مفتی صاحب, یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کے جو برانڈ کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں,
کیا
برانڈ کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں,
ہاں,
تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہلک ہے یا نہیں ہے, تو کیا اس میں نماز پھر ہماری ہو؟
ہاں, الکوہلک پرفیوم کا استعمال جائز ہے, اس میں نماز ہو جاتی ہے. الکوہل پاک چیز نہیں ہے. ہاں ہو جائے. ہاں تراوی کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ, لیکچر ہوں گے اس کے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. اب
جی
بیعت کا سر پوچھنا تھا.
بینک
بیعت بیعت
بیعت جی. ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا.
آپ کے؟
ہاں میں نہیں کرتا آج کل.
اچھا
جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے شکریہ.
ہاں جی وہ کچھ پوچھنے کافی دیر سے. او بھائی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
صاحب, میرا سوال یہ ہے, میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا, اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکات دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکات دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے, تو کیا میں اس سے ہی پورے ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل
اس کو بھی دینی ہے؟ 29 رمضان کو آپ زکات نکالتے ہیں, اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی, اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں
کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے
جی.
تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے, تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی, اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویاں پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟
گورنمنٹ ادارہ ہے
جی,
جو چھٹی آپ کا حق ہے چھٹی لینا.
جی بالکل,
قانونی حق ہے
جی, سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں.
ہاں اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں, ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا. جی 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 جی, چلے پوچھ لیتے ہیں, چلے چلے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب
مائک قریب کریں.
جی جی. السلام علیکم مفتی صاحب.
وعلیکم السلام.
مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب میں کیا نام ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ادارے میں ہوتا ہوں, ریڈیولوجی میں ہوتا ہوں, تو آپ سے مختلف قسم کے دو سوال ہیں. تو جیسے کہ ہمیں بتائے, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال کروں کہ میں ریڈیولوجسٹ ہوں, ٹیکنیشین ہوں ڈپارٹمنٹ,
تھوڑا قریب کر لینا.
جی جی جی. تو ایک طرح ٹیکنیشین ہوں, تو ہمارے پاس جو الٹرا ساؤنڈ روم میں جو ہے نا, کیا نام ہے, پیشنٹ آتے ہیں فیمل کے لیے. اچھا, فیمل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, میں نے بھی تھوڑی تحقیق کری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ فیمل جو ہے مرد کر سکتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, بٹ کیا نام ہے پیشنٹ جو ہے نا. اچھا, پہلی بات یہ, کیا پیر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کے, پیر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو اس میں کیا نام ہے پوزیٹو ہے ریئیکشن یا نیگیٹو ہے؟ پہلے آپ سے یہ سوال کرنا ہے, اگر انسان جب لیٹتا ہے اس کے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے چاہیے ضرورت ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ, یعنی کہ جب وہ بیٹھ ہے نا ہمارے کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ کا, تو اس کا رخ جو ہے نا ہوتا ہے کیا نام ہے خانہ کعبہ کی طرف. ابھی میں وہاں پہ چھوڑ, یعنی کہ یہ سمجھے کہ چھوٹا ملازم ہوں, تو اگر میں وہاں پہ درخواست دوں تو کسی حساب سے دوں, ادھر جو بیت الخلا بنے ہوئے واش روم وغیرہ وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بنے, تو اس مطابق آپ سے رائے یہ لینی ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یا اوپر گورنمنٹ کو کیسے اطلاع دوں؟ رہی دوسری بات یہ, پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر دوسرا سوال کرتا ہوں.
بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں, اب اس میں بھرج ہے اس کو, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھے تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے.
اوکے اوکے.
لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے, پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں, ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے, نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ,
یعنی ہم اوپر آگے ایک طرح نہیں کر سکتے کوئی اپلیکیشن
کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائے تو کتنا بڑا.
اچھا اچھا. دوسرا کوشچن یہ مفتی صاحب, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے پاک ہے اور کے, یعنی کہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, اثر سے لے کے مغرب, اثر سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے اثر تک. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی سپیکنگ کرتے ہیں وہ سب لکھتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی نے سیدھے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں پہ. یعنی کہ جب فرشتے ہیں پاک, ٹھیک ہے, وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہیں, تو جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں, جو آج کے جو نوجوان ہیں جو یہ سمجھے کہ موبائل کے بغیر تو بیت الخلاء میں جا نہیں سکتے, بٹ سیدھا یہ کہ جب موبائل میں جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کال وغیرہ آ جاتی ہے, ان کو فون آ جاتے ہیں, یہ بات وغیرہ کرتے ہیں, تو جب ہم ان سے اسپیکنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں یا کچھ بھی بولتے ہیں یا فلاں ایک سو جیٹ تھوڑی بات کریے, پانچ منٹ بات کریے, تو آج کے ٹائم میں جو ہے نا تو عاشق لوگ تو کافی ہیں, اس میں فون پہ لگے ہوتے ہیں واش روم. تو آپ سے کوشچن یہ, جب فرشتے پاک ہیں تو جو کیا نام ہے واش روم میں جو بھی بات ہوتی ہے تو فرشتے کاؤنٹ کیسے کرتے ہوں گے؟
دیکھو فرشتے اگر باتھ روم میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کا انتظام فرشتوں کے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. فرشتے یہ تو حقیقت ہے بدبو والی جگہوں پہ نہیں جاتے, تو
انٹرفیئر نہیں کریں,
تو اللہ خود بھی تو نوٹ کر رہا ہے نا سب چیزیں.
اچھا مفتی صاحب دوسری بات یہ کہ میں ابھی حیدرآباد سے آیا ہوں, حیدرآباد میں جامشور والے سائڈ سے, ماشاء اللہ سے کافی کچھ پرابلم تھی, یہ سیدھی بات ہے زندگی سے ایک ہی شکایت ہے, آپ ملو کافی دیر سے ملو, لیکن اللہ بہتر کرے گا, ہدایت کرا. تو دوسری بات یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کہ کیا والے
چلیں پھر بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, جزاک اللہ.
مفتی صاحب میں فرائیڈے والے دن,
ابھی تو مائک کسی اور کو پکڑا ہے نا,
آپ میرے کو وعدہ کریں کہ آپ نیکسٹ ٹائم ملاقات.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ. صحیح.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بیٹی کو دینے کے لیے زیور کچھ خریدا تھا, اس کی زکات پابندی سے دی ہے.
بچی کو دینے کے لیے زیور خریدا تھا تو اس کی زکات آپ دیں,
پابندی سے.
ابھی تو آپ کی ملکیت میں ہے نا.
جی. اب اس کا نکاح کر دیا ہے, انشاءاللہ بقرعید کے بعد رخصتی ہے, اب زکات کی کیا صورت ہوگی؟
جب تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا آپ مالک ہیں تو آپ نے زکات دینی ہے. جب اس کو ہینڈ اوور کر دیا تو بچی کو چاہیے جس دن اس کو سونا ملا اسلامی تاریخ یاد رکھ لے, وہ لکھ لے اور ہر سال پھر وہ اسی اسلامی تاریخ پہ زکات نکالے.
یعنی رخصتی سے پہلے پھر میں ہی دوں گا؟
اس کا رخصتی سے تعلق نہیں ہے. اگر اس کو دے دیں اس کے قبضے میں دے دیں پھر لے کے رکھ لیں بے شک, تو پھر اس پر آپ پر زکات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ چلے بھائی میں آج بہت تھکا ہوں یار.